ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں
الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا صلوات علی محمد وعلی محمد سارے وطن کیونکہ شب عاشور شروع ہو چکی ہے. ہمارے بچپن میں یا جہاں ہماری تربیت ہوئی وہاں تو شب عاشور سے مسائل ہی ہوتے تھے, لیکن اب کیونکہ ذرا سا اقدار بدل رہی ہیں, تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں بہت ساری چیزوں میں, تو اب اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ موضوع کو اپنے ایک منطقی اختتام تک پہنچانا ضروری ہے, کچھ باتیں کرنی ہیں, اسی لیے ہم شب عاشور دعا وغیرہ بھی نہیں کراتے, ہم نے گلی کرا دی تھی. مگر اپنے شہدا کو ہمیں فراموش نہیں کرنا. آپ جانتے ہیں کہ آج صبح بھی عزادار نے حسین نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنی جانوں کے نذرانے بارگاہ حسینی میں پیش کیے ہیں, اور وہاں وہ عاشورہ اب حسین کی بارگاہ میں منا رہے ہیں, وہاں سینہ زنی میں نوحہ خانی میں مشغول ہیں. تمام شہداء ملت کے سال ثواب کے لیے صرف فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد وعلی محمد. عزیز و آج کا دن بھی آپ نے اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ, برداشت کے ساتھ اور تاریخی نظم و ضبط کے ساتھ تاسوبہ گزرا, اور اب شب عاشور شروع ہو گئی. صبح عاشورہ ہے, یعنی صبح کربلا ہے اور ہم ہیں. شب عاشور کی حکمت میں بارے میں بس ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے بارے میں, آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں شب عاشور کے بارے میں, کہ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ شب عاشور حسین سے عہد وفا کی تجدید کی رات ہے. آج رات انصار حسینی حسین سے عہد و پیمان مضبوط کر رہے ہیں, تجدید کر رہے ہیں. تو ہر شیعہ کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ صبح کے لیے رات کو عہد کرنا ہے کہ مولا پوری دنیا چھوڑ کر چلی جائے, ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے یہاں تک. یہی حکمت ہے, یہ میں کوئی خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہی شب عاشور کی حکمت ہے, یہی شب داری کی حکمت ہے, یہی رات بھر عبادات کی حکمت ہے. وہ بندگی جس کو معراج عطا کی ہے کربلا نے, جہاں تک ہم لانا چاہ رہے تھے, وہ یہی تو شب عاشور تو ہے ہی, یہی تک تو آپ کو لانا چاہ رہے تھے. شب عاشور ہے کیا اصل میں؟ شب عاشور وہی تو یاد ہے جو انصار حسینی نے رات بھر حسین کی قیادت میں, حسین کی اقتداء میں نمازیں, مناجات, قرآن یہ سب کرتے رہے اور تجدید وفا کیا کہ ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں, ہمارے جسم کو جلا دیا جائے, راکھ بنا کے پانی میں بہا دیا جائے, مگر ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں. تو جہاں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے, بعد میں بھی یہ پیغام پہنچتا ہے, تبدیلی بھی جاتی ہے کہ جہاں تک جائے یہ یاد رکھنا کہ یہ رات حسین سے وفاداری کے عہد کی تجدید ہے کہ مولا حالات کچھ بھی ہو جائیں, حالات جیسے ہو جائیں, زمانے دیگر گو ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, ہم نے جو تجھ سے عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کرنا. یعنی شب عاشور جبر و استبداد کے خلاف آواز بلند کرنے کی رات ہے. شب عاشور جبر و استبداد کا انکار ہے, یزیدیت کا انکار ہے, ظلم و بربریت کا انکار ہے. اللہ کے سوا جتنی شیطانی طاقتیں ہیں, طاغوتی کا طاقت ہیں, ان کے انکار کی رات کا نام ہے شب عاشور. یاد رکھنا اس طرح شب عاشور گزرتی ہے, اور صبح پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. جان اپنی نہیں ہے, اس کی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا وہیں سے بس چند جملہ میں نے عرض کیا, مجھے زیادہ وقت مسائل کو دینا ہے, چند جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ موت کے بعد والے زمانے کو جانتا نہیں کہ وہ زمانہ کیا ہے, گھبراتا ہے, خوفزدہ رہتا ہے, ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. بابا کچھ نہیں ہوگا, ارتقائی منزل ہے. ارتقائی میں بتاتا ہوں آپ کو, چند جملوں میں سمجھا دوں گا کہ ارتقا کسے کہتے ہیں. یاد رکھیے مخلوقات میں کوئی مخلوق ترقی کی طرف نہیں جا سکتی جب تک اپنی حیثیت کو تبدیل نہ کرے. دو تین جملے بس مشکل ہیں, پھر سب کچھ آسان ہے. جب تک اپنی حیثیت کو تبدیل نہ کرے ترقی کے منزل میں نہیں جاتی. مثلا جمادات کو لے لیجئے, یہ پہاڑوں کو لے لیجئے, ان پتھروں کی بھی قیمت الگ الگ ہے. جو پتھر ہی رہ جائے اس کی کوئی قیمت نہیں, لیکن جو پتھر اپنی حیثیت کو تبدیل کر لے, شکل تبدیل کر لے, ہیرا بن جائے, عقیق بن جائے, پتھر تو نہیں رہا نا, اب گلا کرے پروردگار میں پتھر تھا مجھے کیا بنا دیا, نہیں. وہ ترقی اور کمال کے لیے حیثیت کو تبدیل کرنا ضروری ہے. حیثیت تبدیل کی, فیروزہ بن گیا, نیلم بن گیا, ڈائمنڈ بن گیا, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا, کوئلہ بھی بنا تو کچھ قیمت تو ہوئی, نمک بھی بنا تو کچھ قیمت تو ہوئی. جیسے جیسے جس مرحلے میں حیثیت کو تبدیل کرے گا اتنی ہی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. یعنی کمال کو حاصل کرنے کے لیے اس شکل سے نکلنا ضروری ہے. جب تک اس شکل سے نہیں نکلے گا کمال تک نہیں پہنچے گا. بھائی اسی زمین کو لے لیجیے آپ, زمین زرخیز بھی ہے, زمین بنجر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مٹھی میں آپ کے بہت سارے بیج ہیں, کبھی پڑھا تھا چند منٹ پہ تکرار کرے, کہیں اور پڑھا تھا, یہاں نہیں پڑھا تھا. مٹھی میں آپ کے بیج ہیں چند, رکھے رہیے خوبصورت برنی میں رکھ دیجئے, کیا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یا وہ کچھ بن سکتے ہیں؟ نہیں, بلکہ کیا کریں گے, ایک قبر کھودیں گے, کھرپی سے زمین کھودیں گے, کدال سے زمین کھودیں گے یا ہل چلائیں گے. زمین کھودنا ضروری ہے. زمین کھود کے اس میں ان گٹھلیوں کو یا بیج کو چھپا دیں گے, یہی کریں گے نا, ان بیجوں کو ان گٹھلیوں کو کیا کریں گے, چھپا دیں گے. کوئی کہے یہ کیا آپ نے غضب کیا, اتنے حسین بیج دے, اتنی اچھی گٹھلی کو مٹی میں دفنا دیا. ارے بھائی آپ کو نہیں معلوم کہ دفنایا نہیں, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ترقی کرے, میں چاہتا ہوں کہ یہ کمال کو پہنچے. اب وہ اتنا سا بیج جو آپ نے زمین میں چھپایا, وہ پانی دیا, زمین زرخیز تھی, وہ زمین کے اندر پھٹ گیا, وہ بیج یا گٹھلی جو زمین میں پھٹ گیا. اور زمین میں پھٹنے کے بعد کیا ہوا, آپ نے جڑیں باہر سے تو نہیں بھیجی, باہر سے تو نہیں بھیجی نا, یہ وہی اندر کی مٹی ہے جو اس نباتات کی خاطر قربانی دے رہی ہے, اس نباتات کی خاطر قربانی دے. مٹی وہی ہے, اندر جڑیں بن رہی ہیں, آپ نے جڑ باہر سے تھوڑی ڈالی, نیچے پھیلتی جا رہی ہے. کیا چیز ہے جو جڑ بن رہی ہے, اتنی بڑی بڑی جڑیں بن رہی بن گئی, مٹی ہے. یعنی وہی مٹی قابل قدر ہے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ نباتات کے لیے قربانی دے دے. جو نباتات کے لیے اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربانی دے گا وہ باقی رہ جائے گا, اس جڑوں کی صورت میں, لکڑی کی صورت میں باقی رہا کہ نہیں رہا. اب دیکھیے وہ زمین میں پھٹا بیج یا گٹھلی, اور اس کے بعد ایک ننی سی کوپل نے اتنی سخت زمین کا سینہ چیرا باہر آ گئی, زمین کا سینہ چیرا باہر آ گئی. اس زمین کو آپ نے کتنی محنت سے کھودا تھا, کتنی محنت کی, کدال چلائے, ہل چلائے, کھرپی چلائی, اور وہ اتنی نرم و نازک کوپل جس کو پھونک مارو تو ختم, انگلی سے اگارو تو ختم. اس میں قوت, اللہ نے کتنی قوت دی اس ننی سی کوپل کو کہ وہ اتنی سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گئی. یعنی جمادات نے قربانی دی تو نباتات کی شکل میں, آپ نے باہر سے کچھ نہیں ڈالا, نہ جڑیں ڈالی, نہ لکڑی ڈالی, نہ سبزہ ڈالا, نہ پھل ڈالا, نہ پھول ڈالا, جو کچھ نکل رہا ہے زمین سے نکل رہا ہے, باہر سے تو آپ نے کچھ نہیں ڈالا نا. تو نباتات کی ترقی کے لیے جمادات نے قربانی دی, جمادات نے قربانی دی تو اس اعلیٰ منزل پر پہنچے. اب یہ نباتات جب وجود میں آئیں تو ان کا کمال کیا ہے, ان کا کمال کیا ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کے لیے استعمال ہو جائیں. اگر بقا کی طرف جانا ہے تو اب کوئی جانوروں کا چارہ بنا تو ضائع تھوڑی ہوا, دودھ کی صورت میں, گوشت کی صورت میں یہ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ اور یہ نباتات قربان ہو رہے تو حیوانات کو کچھ مل رہا ہے, یہ نباتات قربان ہو رہے ہیں تو انسان کو اتنا کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ حیوان قربان ہو رہا ہے انسان کے لیے, یہ بھی عجیب بات ہے کہ جسے اللہ نے حلال قرار دیا جس جانور کو, آج تک اس کے لیے کوئی تنظیم نہیں بنی کہ جانور بچاؤ, بکرا بچاؤ, گائے بچاؤ, مرغی بچاؤ, اونٹ بچاؤ, کوئی تنظیم بنی؟ دنیا میں کتنی تنظیمیں بنی ہیں, ہاتھی بچاؤ, شیر بچاؤ, لومڑی بچاؤ, گیدڑ بچاؤ, پتہ نہیں کیا کیا بچاؤ, بنی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ انہیں تو آپ نہیں کھاتے. تو یہ اللہ نے اس حلال جانور کو لوگ کہتے ہیں بڑے ظالم ہیں مسلمان، ارے کاٹ کے گوشت کھا جاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اس حیوان کی ترقی ہی اسی میں ہے، اللہ نے حلال ہی اس لیے قرار دیا کیونکہ اپنے اعلیٰ سے اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہو رہا ہے، تو اس کی بقا کی، اس کی نسل کی بقا کی ضمانت اللہ نے لی، کسی کو تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تو باقی ہے، کروڑوں جانور ابھی حضرت نے دیکھا ذبح ہو گئے، کروڑوں مبالغ ہے تو لاکھوں ذبح ہو گئے، 40-50 لاکھ حاجی ایک ایک نے 4-4 جانور ذبح کیے پیسے والوں نے، ایک ہی جگہ 1 کروڑ سے زیادہ جانور ذبح ہو گیا، پھر بچا کے لے گئے، پھر رو رہے ہیں بے پاری بچ گیا اتنا جانور، یہاں کتنا جانور ذبح ہوتا ہے بقرعید میں، پھر رو رہا ہوتا ہے بیاری کے بے پاری کے بچ کے لے گیا، بچا کے لے گیا، اتنے سارے بچ گئے، روز کتنے کٹ رہے ہیں، ارے جس حساب سے کٹ رہے نسلیں تو ختم ہو جانی چاہیے، مگر آج تک کوئی تنظیم نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا، اس لیے ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہو جائے تو اللہ اس کی نسل کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے۔ بس یہی تو مومن کی موت ہے، یہی تو شہادت ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ جب اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہوگا تو نہ اللہ مرنے دے گا نہ اہل بیت مرنے دے گا۔ یہ میں نے چند جملوں میں، چند جملوں میں میں نے پورا فلسفہ، یا یہ پورا فلسفہ شہادت چند جملوں میں، اور میں خیانت نہیں کروں گا۔ کہاں سے میں نے سہارا لیا؟ کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے اجداد کا ذکر بھی کیا کروں ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ پورے پورے اب مجلسیں اشرے ان کے پڑھ دیتے ہیں، مگر ان کی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ سید العلماء کا نام لے دیں، علامہ نقن صاحب قبلہ کا، سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب، میں نے یہاں وہاں پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا۔ بابا یہ حق ہے ان کا، اس میں میری عزت گھٹتی تھوڑی ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں پڑھ کے آیا ہوں۔ میں بتا دوں کہ مرکزی خیال انہی کا ہے، میں نے اپنے الفاظ میں پیش کیا، مگر اس فلسفے کو پیش کرنے کا خیال، شہادت کے اس فلسفے کو، اور کسی نے پیش نہیں کیا سوائے نقل صاحب علی اللہ مقامہ ہوں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں نے اس کو اپنے انداز میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ او بھائی جب پڑھیں گے تو لائیں گے نا، پڑھیں گے نہیں تو کہاں سے لائیں؟ کیسٹیں سن کے تو گزارا نہیں کرنا چاہیے انسان کو، اور پھر نام بھی نہ لے اس عالم کا تو کتنی بڑی خیانت ہے۔ علمی خیانت کہتے ہیں اس کو کہ آدمی ان کے اشرے پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جائے اور ان کا نام بھی نہ لے۔ وہ بابا ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں، میں تو اس لیے ان کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ اور مجھے علم کے رزق سے نواز دیتا ہے، اور نوازتا ہے۔ جب ان علماء کی روحیں خوش ہوں گی تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ نہیں، وہ دعائیں دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ چند جملوں میں میں نے سمیٹ دیا پورا فلسفہ شہادت، کہ جب اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہو تو مرتا تھوڑی ہے بھائی، تمہیں شعور نہیں، ولا کلنا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، ہم نے تو انہیں زندہ رکھا ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ دو روایات۔ اور پھر میں نے کہا اپنے سے اعلیٰ کے لیے، اپنے سے اعلیٰ کے لیے، تو وہ حدیث بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مات اعلیٰ اب آل محمد، ماتا شہیدا، اپنے سے اعلیٰ کے لیے مارا جا رہا ہے نا، جب اپنے اعلیٰ کے لیے قربانی دے گا تو مرے گا نہیں، ارتقا کی منزل میں چلا جائے گا، ترقی، یعنی اس کی موت ہی کو اللہ ختم کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ بس عزاداروں، اب بات کو سمیٹتے ہیں تو ایک صلوات بھیج دیجیے گا، اللہ ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند درج صلوات، اللہ صلی علی محمد۔ اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نائب فرما دیجیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب ہم اپنے سے اعلیٰ کے لیے قربان ہو جائیں تو ہماری منزل یہ. عام مومن کی بات کی جا رہی ہے, عام شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو یہ منزل دوں گا کہ اس کی موت ہی کو ختم کر دوں گا, اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دوں گا. جو اہل بیت کی محبت میں قربان ہو جائے, جو رسول کی محبت میں قربان ہو جائے. عام مومن کی بات ہو رہی ہے, عام انسان کی بات ہو رہی ہے. اب جن کے نام پہ آپ قربان ہو رہے ہیں, جب وہ کسی کی خاطر قربانی دے رہے ہیں تو وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل کیا؟ بس آہستہ آہستہ وہیں لا رہے ہیں آپ کو. ایک میری نماز ہے, ایک ان کی نماز, ایک میرا قیام, ایک ان کا قیام, ایک میرا رکوع, ایک ان کا رکوع, ایک میرا سجدہ, ایک ان کا سجدہ. یہ سارے سجدے جو کائنات میں ہو رہے ہیں, جو ایک سجدہ ان تمام سجدوں کی ضمانت بن جائے تو ان سجدوں کو بچانے والا وہ ایک سجدہ, اور وہ بھی حالت شہادت میں, یعنی ہم شہادت ہونے جا رہی ہو تو ان کی منزل کیا ہوگی؟ اب وہ اس منزل پر نہیں کہ ہم کہیں شہید ہے اور ہمیشہ زندہ ہے, اس منزل پر نہیں, بلکہ اللہ نے اسی لیے انہیں وہ مقام دے دیا کہ اب ان کی محبت میں بھی جو مرے گا تو اسے شہید بنا دوں گا. بھائی درجہ بندی کی بات ہے نا, درجہ بندی ہے نا ہر جگہ, تو شہیدوں کی بھی تو درجہ بندی ہے. میدان جنگ میں جو لڑتے ہوئے کفار سے مارا جائے اس کا غسل و کفن نہیں, اس کو ویسے ہی دفنا دو, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ علم کے طلب کے لیے جا رہا ہے وہ بھی شہید, مگر کفن بھی دینا ہے اور غسل بھی دینا ہے. ظلم کے ذریعے سے مار دیا جائے شہید, یعنی درجہ شہید کا ہے, مگر غسل بھی دینا ہے اور کفن بھی دینا, تو درجہ بندی تو ہے نا ہر جگہ. تو اب جو سید الشہداء ہو, جو سردار شہیدہ ہو, جو سالار شہیدہ ہو, جس نے شہادت کو ایسا پیکر بنا دیا لوگوں کے سامنے کہ خود فرماتے ہیں جناب سید الشہداء کہ شہادت تو مرد اور بہادر انسان کے گلے میں پڑے ہوئے ایسے گلو بند کی طرح ہے, شہادت سے مرد ایسے محبت کرتا ہے جیسے دلہن اپنے گلے میں پڑے ہوئے گلو بند سے محبت کرتی ہے, ہاں سے محبت کرتی. تو زیور ہے مولوی فرما رہے, کس سے فرار تھوڑی ہے جب یہ جسم بنے ہی موت کے لیے ہیں. مولا کا فرمان ہے, جناب سید الشہداء کا فرمان ہے, جب یہ طے ہے کہ یہ جسم مرنے ہی کے لیے بنا ہے تو اس سے اچھی کون سی موت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں. طے ہے نا, معلوم ہے کہ مرنا ہے, موت کے لیے بنا ہے. تو وہاں منزل کیا ہو جائے گی؟ وہاں منزل یہ ہو جائے گی کہ جو حسین کے ساتھ ہیں انہیں بھی موت دلہن نظر آتی ہے, انہیں بھی موت دلہن کی طرح نظر آتی ہے. اور آپ کو یاد ہے, اب میں منزل کی طرف کیونکہ آہستہ آہستہ آنا چاہتا ہوں, تو اب آپ اس جناب قاسم کا ذکر نہیں کر رہا, میں تو اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو بیوی کو لے کر جا رہا تھا, وہ جو جا رہا تھا اپنی زوجہ کو لے کے عقد کر کے گھر جا رہا ہے. ابھی تو شب زواج بھی نہیں منائی اور عصر کے وقت گزرا اور کربلا سے گزر رہا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ ماں نے بھیجا دیکھ کے دعا, کیا بات ہے؟ آیا روتا ہوا کہ فرزند رسول نرغے میں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں بچا. وہاب قلبی کی بات کر رہا ہوں, عبداللہ ابن وہاب قلبی, کوئی نہیں بچا, مجھے اجازت دے دے ماں میں نصرت کے لیے جاؤں. ماں نے کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر نہیں گیا, دودھ نہیں بخشوں گی اگر نہیں گیا. زوجہ سے کہا جا تجھے آزاد کرتا ہوں, پیروں سے لپٹ گئی. جب تیرے ساتھ میرا بندھن بندھا ہے تو تیرے ساتھ ہی میں بھی جاؤں گا, میں بھی نصرت کروں گا. یہ وہ آخری لشکر ہے مددگاروں کا جو حسین کی نصرت کے لیے پہنچا, دولہا دلہن اور دولہا کی ماں. ابھی تو بیاہ کے لا رہا ہے دلہن کو, لیکن جانتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد, کچھ دیر کے بعد کون سی منزل ملنے والی ہے, کہاں جانے والا ہوں. یقین کی بات ہے نا, جو میں نے عرض کیا کہ کیونکہ انسان کو یقین نہیں اس لیے ڈرتا ہے, گھبراتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. حالانکہ شعر میں بھی پڑھتا ہے, اشعار بھی کہتا ہے, خطابت میں بھی بیان کرتا ہے کہ مولا سرانے آئیں گے. کبھی تو سوچئے کچھ, اتنی بڑی بڑی باتیں کر لے گا. ارے بھائی سب صحیح ہے, یقین تو رکھو کہ ایسا ہوگا, عقیدہ یہی ہو یہی صحیح ہے. پہنچ گیا امام کی خدمت میں, زخمی ہو کر گرا, بیوی لڑنے پہنچ گئی خیمے کی چوب اٹھا کے, اور دونوں مارے گئے. یا زخمی ہوئی بیوی, اس نے سر کاٹ کے جب پھینکا ہے اس کی ماں کی طرف اشقیا نے, عبداللہ ابن وہب کلمی کا, تو ماں نے بیٹے کا سر اٹھا کے واپس پھینک دیا. کہ جو چیز زہرا کے بیٹے پر زہرا کی اولاد پہ صدقہ کر دے واپس نہیں لیا کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا ہے, ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں, مگر بات ہے وہی معرفت والی. جہاں معرفت آ جائے وہاں موت دلہن بن جاتی ہے, وہاں حجلہ عروسی جنگ کا میدان بن جاتا ہے, جنگ کا میدان. تو باشورہ ہے نا کل سامنے, سب چیزوں کو ذہن سے نکال دیجئے. آج رات حسین سے تجدید عہد وفا کر لیجئے, مولا سب کچھ تیرا ہے. وہی نظم و ضبط, وہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی انتشار نہیں. کچھ ہو جائے جلوس اپنی منزل پہ ویسے ہی جائیں گے. ہر آدمی یہ سبق دوسرے کو بھی دیتا رہے, دوسروں کو بھی دیتے رہے. یہ جتنے انتظامات ہوئے ممکنہ وسائل سے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. اور میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا, آپ کو آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی حکومتوں قدموں کا ذکر نہیں کرتا, مجھے اس سے کوئی غرض تھی اور نہ انشاءاللہ اللہ ثابت قدم رکھے نہ کبھی آئندہ مرتے دم تک ہوگی. مجھے حکومتوں سے کوئی دلچسپی نہیں, مجھے پتا ہے کس قسم کی حکومتیں آتی ہیں کس قسم کی حکومتیں جاتی ہیں. لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو ساتھ کھڑے ہیں نا آپ کے اسکاؤٹس کے جوان, اسکاؤٹس کے بچے, ٹریفک کے سپاہی, پولیس کے سپاہی, رینجرس کے سپاہی, یہ تو آپ ہی کی طرح وکٹم ہے نا, یہ تو آپ ہی کی طرح نشانے پر ہیں. لہذا ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے. کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائے, اگر کوئی جوان بے قابو ہونے لگے تو دوسرے کا فرض ہے کہ نہیں بھائی ہم ساتھ ہیں, کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں, گھبرانا کیسا ہے. عاشور ہے نا, عاشور ہے نا, عاشور, عاشور کا دن ہے. لہذا کوئی گھبراہٹ نہیں, تو خوف نہیں, نظم و ضبط نہیں ٹوٹنا چاہیے. ایک مثال قائم کرنی ہے جیسے پچھلے عاشور اور چہلم میں مثال قائم کی تھی. اور تھریٹ صرف کراچی میں تو نہیں ہے, پورے پاکستان میں ہے, ہر شہر میں. پھر کیسا گھبرانا, ارے پوری دنیا میں تھریٹ ہے. علی کے ماننے والوں کو تو ہر جگہ تھریٹ ہے, کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں میں تھریٹ نہیں, تو ہمیں تھریٹ سے کیا گھبرانا. اور یزید کی تھریٹ کو خاطر میں نہیں لائے, بنی امیہ کی تھریٹ کو خاطر میں نہیں لائے, بنو عباس کی حکومتوں کو خاطر میں نہیں لائے, سب فنا ہو گئے, آج کسی کا نشان نہیں. اگر لہرا رہا ہے تو حسینیت کا نشان. سب نشان مٹ گئے. زندہ باد,
زندہ باد,
زندہ باد,
زندہ باد.
سب نشان مٹ گئے, سب کے جھنڈے پتہ نہیں کہاں آ گئے. ڈھونڈتے پھرو کس کا جھنڈا کہاں گیا, لیکن حسینیت کا پرچم, عباس علمدار کا علم لہرا رہا ہے. ہم تو میدان حشر میں بھی اسی علم کے سائے میں جائیں گے بھائی. اگر اللہ نے مشیت نے ہمیں اجازت دے دی, ہمیں حق دے دیا اللہ نے, کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ جہاں کوئی گمان کسی کو پیدا ہو جائے میں تو مرضی رب کے تابع ہوں, اللہ نے اجازت دے دی, مشیت نے اجازت دے دی, تو وہاں پہلے یہی رکھیں گے کہ پہلے علم ہاتھ میں دے دے ہمیں. ایک علم دے لانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم تو وہاں بھی علم حضرت عباس لے کے جائیں گے بھائی. اگر کوئی نشان لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا تو وہ حسین کا نشان ہے, وہ حسین کا علم ہے. لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو عادی ہیں, وہ سب مٹ گئے اپنے جھنڈوں سمیت. جو گھروں پہ لہراتے تھے وہ جھنڈے بھی مٹ گئے، جو ان کے محلوں پہ لہراتے تھے وہ بھی مٹ گئے، ہر طرح کے جھنڈے مٹ گئے، مگر جس علم کو انہیں سمجھا تھا کہ ٹھنڈا کر دیا، جس علم کو وہ سمجھے تھے کہ عباس کے لہو میں غرق کر دیا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ علمدار صرف عباس نہیں، عباس کے پیچھے بھی ایک علمدار ہے جس کا نام ہے زینب۔ پہلا پرچم کس نے بلند کرایا، پہلا علم کس نے نصب کرایا، بس میں منزل پر آ گیا۔ جب گھر ملا ہے دمشق میں رہائی کے وقت، زینب نے طلب کیا تھا نا گھر دو ایک، جہاں پہلے ماتم کریں گے، مجلس کریں گے، سیاہ پردے لگاؤ اور گھر کے اوپر ایک سیاہ پرچم لگاؤ تاکہ لوگوں کو پہچان مل جائے کہ یہاں حسین کا غم منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو بہن نے بھائی سے کیا تھا، تیرے علم کو ایسے بلند کروں گی کہ اب قیامت تک کوئی جھکا نہیں سکتا تیرے علم۔ تو یہ ہے شب عاشور، یہ ہے شب عاشور جب انصار حسینی پیمان وفا باندھ رہے ہیں حسین کے ساتھ، حسین کہہ رہے ہیں جاؤ، انصار کہہ رہے مولا جا تو نہیں سکتے، آپ حکم دیجیے، اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ کے پھینک دیں۔ کسی نے کہا مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا، کیونکہ امام اگر حکم دے دے تو جانا پڑتا، مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دے دیجیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مولا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، راکھ بنا دی جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر قربان کر دوں گا، 70 زندگیاں دی جائیں، سب آپ پر قربان۔ یہ کیفیت ہے انصار حسین کی، کہیں مائیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں، زینب اپنے اولو محمد کو، جناب ام پروا قاسم کو، جناب ام کلثوم اگر رو رہی تھی تو عباس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، میں آپ کہہ دیا، جناب ام رباب اپنے ننھے علی اصغر کو، اور ایک ماں ہے جس کے بیٹے کا نام ہے علی اکبر، جناب ام لیلہ کا لال علی اکبر، کہ جب نانا کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ ارے ہم کیا کریں، اس شبیہ کی زیارت کی سنت بھی تو ہمیں حسین ہی سے ملی ہے، شبیہ پیغمبر، شبیہ رسول، علی اکبر کون ہے؟ یہ علی اکبر مدینے میں جب گھر سے نکلتے تھے نا تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال، کہیں ایسا نہ ہو میرے چاند تو کسی کی نظر لگ جائے۔ جب بازار سے گزرتے تھے تو نوجوان ساتھ ساتھ چلتے تھے فخر کے ساتھ، اور گھر جا کر بتاتے تھے آج ہم علی اکبر کے ہم رکاب تھے۔ جب باہر آتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے کہ اگر رسول کو دیکھنے کا شوق ہے تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا، شہادت تو پڑھوں گا مگر ایک جملہ پہلے سن لیجیے آپ، کہ جب یسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، نیزوں پہ سب شہداء کے سر بلند ہیں، کچھ ناکوں کی پشت پہ بیویاں قیدی بن کر ہیں، اور جب کوفے کی کچھ عورتوں کی نگاہیں پڑی علی اکبر کے سر پہ، جب ان کی نظریں ٹھہری علی اکبر کے سر پہ جا کے، تو منہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کہ کاش اس کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ اتنا حسین ہے، ارے اس کے قتل کے وقت اس کی ماں نہ ہو۔ اب بتائیے یہ علی اکبر کیسا ہوگا جناب ام لیلہ کے لیے اور حسین کے لیے؟ یہی شب عاشور ماں کے زانوں پہ علی اکبر کا سر ہے، ماں پیار سے بالوں میں کنگھی کرتی جا رہی ہے، باتیں کرتی جا رہی ہے، میرے لال علی اکبر تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر، علی اکبر میری بھی یہی خواہش ہے، مگر تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کو قتل کر، علی اکبر کل مجھے سرخرو کر لے، صبح مجھے سرخرو کر لے، اپنے بابا پر قربان ہو جا تاکہ میں تیری دادی فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ علی اکبر نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا ماں دے گرانی جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کوئی مصیبت اس کے قریب آئے، اطمینان رکھے میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے بابا کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ماں کو اطمینان ہو گیا, بہت پرسکون ہے جناب میں. صبح مناجات دعائیں یہ سب شب عاشور کی شب داری کے حصے ہیں. فجر کا وقت ہوا, مؤذن حسین جناب بلال ابن نافع آگے بڑھے اذان دینے کے لیے, حسین نے روک دیا, آج آپ اذان نہیں دیں گے. دس بستہ اس کی مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی کا نہیں, سینے سے لگا لیا تھا, کوئی غلطی, مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آج یہ آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سے. علی اکبر کو بلاؤ, کہاں ہے میرا علی اکبر؟ علی اکبر سے کہا بیٹا آج اذان تو دے گا. علی اکبر نے اذان, گلدستے اذان کی طرف علی اکبر بڑھے, لمحوں بھر میں خیموں میں یہ آواز پہنچ گئی, یہ خبر پہنچ گئی کہ آج اذان علی اکبر دے. بس ادھر علی اکبر نے اللہ اکبر کہا, ادھر خیموں میں بیویاں پچھاڑے کھانے لگے. جانتی ہیں بیویاں کہ بس اب اس کے بعد علی اکبر کی آواز سننے کو نہیں ملی. حسین کے لشکر نے نماز تمام کی, حملے عام ہوا, جنگ مغلوبہ ہوئی, حسین کے نصف کے قریب جانسار انصار جام شہادت نوش کر گئے اس لڑائی میں. اب تن بتن جنگ کی باری آئی, سب سے پہلے علی اکبر آ گیا ہے. بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جا. علی اکبر نکلے, انصار حسینی نے صفیں باندھ دیا. مولا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا کہ ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ بتائیے, اگر علی اکبر ہم سے پہلے چلا گیا تو ہم آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے بابا حیدر کرار کے سامنے کیا منہ دے کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا مولا کہ ہم سے پہلے علی اکبر چلا جائے, شبیہ پیغمبر چلا جائے. انصار حسینی نے علی اکبر کو میدان میں نہیں جانے دیا. جب تک ایک بھی ناصر حسین کا زندہ تھا, علی اکبر کو میدان میں نہیں جانے دیا. جب انصار حسین نے اپنا وعدہ وفا کر چکے, اب پھر علی اکبر آگے بڑھے, بابا میدان میں جاؤں؟ حسین نے کہا بیٹا جاؤ. اولاد عقیل و جعفر سامنے آ گئے, عقیل و جعفر کے بیٹے سامنے آ گئے. چچا جان یہ کیسے ہوگا؟ اے چچا زاد, کچھ بھتیجے ہیں, کچھ چچا زاد بھائی ہیں حسین کے. اے حمزاد, یہ کیسے ہوگا کہ علی اکبر میدان میں چلا جائے, ہم زندہ ہو, ہم نے ابھی نہ زخم لگائے نہ زخم کھائے, علی اکبر میدان میں نہیں جا سکتا, ہمارے ہوتے ہیں, نہیں جانے دیا علی اکبر کو میدان میں. اولاد عقیل و جعفر نے, یہی حال علی کے بیٹوں کا, یہی حال حسن کے بیٹوں کا, یہی حال ام البنین کے بیٹوں کا. یہی تو میں نے جناب حر کے باپ نے جملہ کہا تھا کہ کاش دو تین ناصر رک گئے ہوتے حسین کے لیے, لیکن یہ ان کی وفا کا تقاضا تھا کہ علی اکبر میدان میں نہ جائے, ان کے ہوتے ہوئے پہلے وہ جائیں. آخر ایک وہ وقت آیا کہ اب جب علی اکبر نے آ کے کہا کہ بابا میدان میں جاؤں اجازت ہے, تو میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے حسرت سے چاروں طرف دیکھا ہو, کوئی آئے آ کر کہے کہ نہیں علی اکبر نہیں میں جاؤں, کوئی نہ رہا. جب علی اکبر آیا ہے اجازت لے تو کوئی باقی نہیں بچے. حسین نے علی اکبر سے کہا جاؤ بیٹا جاؤ. کیسے روک سکتا ہے حسین؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لائے ہیں حسین. بس اتنا کہا بیٹا ضرور جاؤ, مگر پہلے اپنی ماں سے رخصت ہو. حسین جناب ام لیلہ کے خیمے میں حاضر ہوئے, سلام کیا ماں کو, اس کے بعد کہتے ہیں مادر گرامی بس آخری سلام کے لیے آیا ہوں, میدان میں جا رہا ہوں, آپ کی اجازت درکار. جناب ام لیلہ نے بڑے سکون سے جواب دیا, بیٹا میں کون ہوں اجازت دینے والی, جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس سے اجازت دے. یہ سکون اور اطمینان ذہن میں رکھیے گا. ابھی بتاؤں گا کہ شہادت کے بعد کیا ہوا. بڑے سکون سے اطمینان سے کہہ دیا جاؤ اپنی پھوپھی نے اجازت دی,
علی اکبر کے لیے ذرا مرحلہ سخت ہے. آئے پھوپھی کے خیمے میں سلام کیا, بس یہاں سے جہاں تک فقہا نے علماء نے اجازت دی ہے اسی دائرے میں رہتے ہوئے شہادت کو پڑھتا ہوں اپنے انداز سے سلام کیا. پھوپھی نے جواب دیا, منہ پھیر لیا. حیران ہو کر علی اکبر نے پوچھا, پھوپھی اماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہو آپ نے منہ پھیر لیا, کیا آپ کے علی اکبر سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے, میرے لال بھلا تجھ سے کوئی خطا ہو سکتی ہے, لیکن میں جانتی ہوں کہ آج تو کس ارادے سے آیا. علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اولا محمد کو قربان کیا, تجھے میدان میں نہیں جانے دوں. کیوں عزادارو جانتے ہو کیوں؟ ارے زینب جانتی ہے کہ علی اکبر حسین کے لیے کیا ہے, جانتی ہے کہ میرے بھائی کے لیے علی اکبر کیا. علی اکبر نے اطمینان دلایا, کیونکہ اماں اطمینان رکھیے, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے علی اکبر نہیں جائے گا. بس ایک مسئلہ حل کر دیجیے, یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا. میرے لال یہ تمہیں کیسی بات کر دی, کہا میں اتنا سی تمیز کہا ہوں سید نے سایہ لگی. تو پھر یہ بتائیے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی نے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا حسین قتل ہو گیا. آپ نے غور نہیں کیا, عالم غیر معلمہ ہے ثانیہ زہرا. آگے بڑھی, علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی, پیشانی کے بوسے لیے, رو رہی, فرماتی ہے میرے لال علی اکبر تو نے اپنی پھوپھی کو لاجواب کر دیا, اب زینب نہیں روکے گی تجھے, جا میرے لال جا, اب میں تجھے نہیں روکوں. لیکن عزاداروں مقاتل میں لکھا ہے کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا گر جاتا تھا, 70 بار اٹھا اور گرا اور اٹھا. کیوں؟ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیویاں کھینچ لیتی, کبھی ماں کھینچ لیتی ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کرا دے, کبھی پھوپھی کھینچ لیتی کہ اس چہرے کی بنائی لے, کبھی کوئی چھوٹی سی بہن قدموں سے نکل جاتی ہوگی, بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ, جو گیا واپس نہیں آیا. بالآخر علی اکبر اکسد ہوئے, حسین باغ تھانے کھڑے ہیں, علی اکبر کو سوار کرا دیا, جاؤ بیٹا کچھ ہی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں. علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں, چند ہی قدم آگے بڑھا تھا عشق وفادار, احساس ہوا علی اکبر کو پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے چل رہا ہے. علی اکبر اتر آئے, آگے بڑھے, اپنے بابا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے علی اکبر. ابھی کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے, اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا, علی اکبر کیسے جنگ کرے گا. یہ وہ پہلا موقع ہے جب حسین کے سب کے بندھن ٹوٹ گئے, حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کر بھیج آغوش میں کلیجے سے لگایا. وہ کہتے ہیں میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوتا تو تو سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے لال جا جا, لیکن جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا. عزاداروں علی اکبر میدان میں گئے, جانتے ہیں حسین کا کیا حال ہے, حسین میدان میں ایک طرف سے دوسری طرف دوڑ رہے. کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جس جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا اسی سمت میں حسین دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے. ارے فضا نے جب یہ منظر ثانیہ زہرا کو بتایا, ثانیہ زہرا تڑپ اٹھی, سجدے میں چلی گئی, معبود علی اکبر کی شہادت کا وعدہ یاد ہے مگر مجھ سے اپنے بھائی کی حالت نہیں دیکھی جاتی, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ایک بار علی اکبر کو حسین سے ملا دے. دعا مستجاب ہوئی, علی اکبر ایک حملہ کر کے واپس پلٹے, آئے بابا کی خدمت میں, سوال کیا بابا میں نے کیسی جنگ کی, حسین نے سینے سے لگا کر کہا علی اکبر ارے بابا کی جنگ یاد دلاتی بہت عمدہ جنگ کی. اب علی اکبر کہتے ہیں بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا نا, ابھی جنگ کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دیتا. ساتھ یہ کوثر کے بیٹے نے سردار جنہ نے اپنے بچے سے کہا امتحان کی اس منزل میں میرے ناک پانی کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا, اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. علی اکبر نے زبان منہ میں دی بابا کے, گھبرا کے واپس نکالی, بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. ارے کتنا پیاسا ہے حسین, کتنا پیاسا ہے حسین, ابھی تو جنگ بھی نہیں کی. حسین نے اپنی انگشتری نکالی, علی اکبر کو دی بیٹا منہ میں رکھ لے, کچھ تسکین ہوتی رہے گی. عزادارو علی اکبر دوبارہ میدان میں گئے, کچھ ہی دیر کے بعد حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے. حسین پکار رہے, علی اکبر کہاں ہے, علی اکبر کہاں ہے. ارے آواز دے, حسین پکار رہا. علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کی تلوار ہاتھ سے گر گئی, نیزہ گر گیا, سپر گر گئی. بس کہیں سے تلوار, کہیں سے تبر, کہیں سے برچ, کہیں سے نیزہ. علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی پشت میں گر پڑے, باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال لی, توازن برقرار کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حسین ابن نمیر یا سنان ابن انس یہ ملعون آگے بڑھا, پوری پرچھی جوان کے کلیجے میں اتار دی. عزادارو 18 سال کا کڑیل جوان, 18 سال کا جوان, جوان کی پسلیوں میں نیزے کی امی الجھ گئی. اب جو اس ملعون نے اپنی پرچھی واپس کھینچی, پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا. بس اس بچی کا لگنا تھا, اس بچی کا لگنا تھا میں مسائل پورے پڑھوں گا, ابھی علم مت لائیے گا, ابھی تابوت مت لائیے گا, مسائل پڑھنے دو مجھے. بس اس بچی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ رکا نہ گیا, سبلا نہ گیا, آواز تھی گرتے گرتے یا ابا کہو علیک منی السلام, اے میرے بابا ابھی نہ لاؤ, ابھی زیارت نہ لاؤ, خدا کے لیے نہ لاؤ, بیٹھے رہو مسائل سنو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ مسائل سنو پورے. اے ابا کہو علیک منی السلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں سے علی اکبر کی آواز ٹکرائی, حسین رچ کھا کے گر پڑا, پھر سنبھالا, پھر گر پڑا. جب نہ چلا گیا اپنے آپ کو ریت پر کھینچنا شروع کیا, آواز دیتا جاتا ہے علی اکبر, علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی, مجھے راستہ سجھائی نہیں دیتا. آواز نے بوڑا باپ تیرے ناشے پر پہنچے, کسی طرح ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرحانے آئے, علی اکبر کے سرحانے آئے. کچھ رمتیں جا باقی ہیں, سر اٹھا کے سامنے رکھا, میرے بال کس حال میں ہیں. علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا, بہت تکلیف ہے. حسین کہتے ہیں علی اکبر یہ